حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد،
صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين، اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے سب سے افضل عمل انتظار امام ہے، انتظار عمل ہے، اور تمہاری گشائش ہی اسی انتظار میں ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انتظار کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو ہمارے دنیاوی اور اخروی مسائل دونوں کا حل ہو سکتا ہے۔ امام آئیں گے، عالم کے مسائل کو حل کریں گے، عالم میں اسلام پھیلائیں گے، اہل عالم کو سعادت کے راستے پر گامزن کرائیں گے، لیکن خود انتظار کرنے سے ہمارے بہت سے مسائل امام کی ظہور سے پہلے حل ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ خود انتظار میں ہی تمہارا فرج ہے، تمہارے مشکلات کا حل ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ عالم تیار ہو جائے گا اس عظیم انقلاب کے لیے جو پوری دنیا میں آنے والا ہے، یعنی پورے دنیا میں حکومت اسلامی آ جائے، حکومت امام آ جائے، ولایت معصوم کی حاکمیت ہو، اہل عالم امام کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ لوگ تو مسلمان خود بھی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے پورے عالم والے امام کے استقبال کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب امام آئیں گے، اس کے بعد یہ پاکیزہ حکومت، یہ معصوم حکومت کس طرح سے برقرار رہ سکتی ہے؟ کس طرح سے انسان اتنے پاک ہوتے ہیں اور رہتے ہیں کہ اخلاق میں اعلیٰ درجات پر، عقل و شعور میں اعلیٰ درجات پر، علم و معرفت میں اعلیٰ درجات پر، عدل و انصاف میں اعلیٰ درجات پر، معیشت کے لحاظ سے اعلیٰ درجات پر، یعنی دنیاوی اور اخروی، روحانی اور مادی، جسمی اور روحی، تمام ضرورتیں اعلیٰ شکل میں موجود ہوتی ہے اور موجود رہتی ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ لیکن امام کے ظہور سے پہلے کس طرح سے یہ عالم تیار ہو جائے گا، یہ جائے سوال ہے۔ یہ سوال، اس سوال کا ہم جواب نہ دے سکے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یقینی وعدہ ہے کہ امام آئیں گے اور عالم کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ قرآن کی آیات ہے کہ زمین پر صرف خدا کی عبادت ہوگی، کوئی مشرک نہیں رہے گا، اور امن و امان برقرار ہوگا، کفار کے نہ چاہتے ہوئے یہ دین پورا دنیا میں چھا جائے گا, سارے ادیان پر غالب آئے گا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اور بلکہ سارے ادیان آسمانی نے, بلکہ غیر ادیان آسمانی جن ادیان کو بشر نے بنایا ہے, انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ بشر کی تاریخ میں آخر میں ایسی ہستی آنے والی ہے جو بشریت کو بدبختی سے, فلاکت سے, نابودی سے, بربادی سے, درندگی سے نجات دے گی. ادیان آسمانی نے ظاہر خدا کے وجہ سے, وحی کی وجہ سے, انبیاء کی وجہ سے یہ خبر دی ہے. لیکن ادیان غیر آسمانی, ادیان آسمانی کے دوسرا نام ادیان ابراہیمی ہے, لیکن ادیان غیر آسمانی نے بھی یہ خبر دی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انبیاء, جب انبیاء ابتدا تو سب کے سب خدا پرست تھے, سب کے سب اولاد آدم تھے, سب کے سب حضرت نوح کو ماننے والے تھے, نہ ماننے والے سب غرق ہو گئے. اس وجہ سے اگرچہ ان کا ادیان ادیان آسمانی نہیں ہیں, لیکن خود بخود ان کے تعالیم میں بہت سے تعالیم ادیان آسمانی کے تعالیم موجود ہیں. اب سکھ کو دیکھیے, اسلام ہندوازم دونوں کو ملا کر انہوں نے کچھ اپنا ایک دین بنایا. یہ دین آسمانی نہیں ہے, لیکن دین آسمانی سے کچھ پیغام لیا ہے. تو سارے ادیان نے خبر دی ہے کہ مصلح عالمی, عالم کے اصلاح کرنے والا آئے گا. پھر اسلام میں مسلمانوں میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہے کہ خبر دی ہے کہ یہ آنے والا اولاد پیغمبر میں سے ہے. پھر تشیع میں آ کر مزید وضاحت کے ساتھ یہ خبر موجود ہے. 6000 سے زیادہ احادیث صرف تشیع کے اندر ہے, 400 سے زیادہ احادیث اہل سنت کے اندر ہے. لیکن ایک مسئلہ کو بتانے کے لیے 400, مطلب ایک خبر سنانے کے لیے آپ کو 10 آدمی ایک خبر سنایا تو آپ کو یقین آتا ہے نا. کوئی نیا واقعہ ہو فرض کرے, 10 آدمی, وہ آدمی زیادہ معتبر بھی نہ ہو, عام 4-10 آدمی ہیں الگ الگ گلی سے آ رہے ہیں, کہتے کہ وہاں پر فرض کیجیے ایسا واقعہ پیش آیا, آپ کو یقین ہوتا ہے. تو 400 احادیث اہل سنت کے پاس. اسی لیے یہ جو وہابی ہے وہ بھی, یعنی جب ان کو خط لکھا یہ موجود ہے کسی نے, تو انہوں نے مستند طریقے سے کہا کہ ہمارے پاس بطور یقین ثابت ہے. سعودی عرب کے شریعت کے محکمہ نے یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس بطور یقین ثابت ہے, دلائل پیش کیا کہ امام آئیں گے, بس اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, امام آئیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے اور یہ حکومت رہے گی. اس کے بغیر مقصد تخلیق پوری نہیں ہوتی ہے. مقصد تخلیق کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جن و انس کو میں نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے. اس مقصد پر, اس مقصد پر جس کو قرآن کہہ رہا ہے ابھی تک عمل ہو گیا ہے. جن و انس میں سے کتنے فیصد عبادت کرتے ہیں؟ اکثریت عبادت نہیں کر رہے. آپ دیکھ, انسانوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں. بس خدا نے مقصد تخلیق یہ بتایا, اس مقصد پر عمل ابھی تک نہیں ہوا ہے. بس ضرور ایک دن آئے گا کہ جس دن اکثریت کم از کم یا سارے جن و انس, عبادت کا معنی ہے سارے جن و انس خدا کی عبادت کریں گے, مقصد خدا پر عمل ہو جائے گا. امام نہ آئے تو اس مقصد پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ ہو کر رہے گا, لیکن صرف یہ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں کس طرح سے ہوگا, اس میں کیا ہماری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں, پیغمبر خدا نے مکے میں ظہور کیا, مکے میں آپ نے اعلان نبوت کیا. اب مکہ والوں میں وہ شائستگی نہیں تھی کہ پیغمبر کے میزبان بن سکے، پیغمبر کے ساتھ دے سکے، کافی اذیتیں دی. یہ خوش قسمتی تھی انسانیت کی کہ کوئی حکومت نہیں تھی، اگر حکومت تھی تو پیغمبر کو شہید کر دیتے. یقین کیجئے پیغمبر کے ساتھ بنی ہاشم کے چند جوان تھے، تو اس سے زیادہ تعداد میں کربلا میں حسین کے ساتھ تھے، لیکن کربلا میں ایک طاقتور ظالم حکومت تھی. اور باقی انبیاء میں بھی یہی مسئلہ پیش آیا، حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر لٹکانے کی کوشش کی، خدا نے اٹھایا لیکن انہوں نے تو پھانسی دے دی یہودی جو بادشاہ تھا اس کے حکم سے. عیسائی اور یہودیوں میں بڑا اختلاف تھا، اسی وجہ سے کہتے ہیں عیسیٰ کے قاتل یہودی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ، قرآن میں بھی ہے، نسل کے لحاظ سے الزام لگاتے ہیں ابھی تک. تو پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر ہم لڑتے رہے یہودیوں کے نقصان میں، ہمیشہ اختلاف کے نتیجے میں اقلیت کو نقصان زیادہ ہوتا ہے، یہ مد نظر رکھے، جھگڑے کے نتیجے میں جو اقلیت ہو اس کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہودیوں نے اپنی بات واپس لے لی، اور پھر جو یہودیوں کا طریقہ کار ہے اس کے ذریعے یہ نظریں ختم ہوا، یہ اختلاف ختم ہو گیا، اور یہودی اور عیسائی کیا ہو گئے، متحد ہو گئے، جبکہ مسلمان فرقوں سے زیادہ ان کے درمیان دشمنی تھی. لیکن ایک حکمت عملی اپنانا ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے، وہ بھی جائز حکمت عملی، یہودی تو جائز کے پیچھے بھی نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بنی، جب پیغمبر خدا مکے میں ظاہر ہوئے، مکہ والوں نے ساتھ نہیں دیا، بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا. آپ نے مصعب بن عمیر، ایک جوان تھا 25 سال اس کو عمر تھی، مکے میں تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، جو تعلیم یافتہ تھے وہ صرف پڑھنا لکھنا ان کو آتا تھا، زیادہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا. لیکن اس جوان کو بھیجا مدینہ، اس کو یہ حکم تھا کہ تم جا کر صرف قرآن سنایا کرو. اب مدینہ کے شہر میں دو گروہ تھے، ایک یہودی تھے، آئے تھے مدینہ میں اور مدینہ میں بس گئے تھے تاکہ پیغمبر پر ایمان لائے، میں نے ظاہرا سابقا عرض کیا. لیکن یہی یہودی جو ایمان لانے کے لیے مدینہ میں آئے تھے، اپنی یہودیت میں جو تعصب ہے، اس نسل پرستی ہے، اس کی وجہ سے پیغمبر آئے، پیغمبر آنے کے بعد کہا کہ یہ پیغمبر تو ہم میں سے نہیں، یہ تو عرب میں سے ہے، ایمان نہیں لایا اور پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے لگے. سارے یہودی یا شہر بدر ہو گئے یا مارے گئے، خیانتیں کی جتنا ممکن تھا، اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچایا، معاہدے کے خلاف ورزی کی، دشمنوں کے ساتھ دیا، مشرکین کے ساتھ دیا. لیکن اسی مدینے میں اوس و خزرج عرب کے دو بڑے قبیلے تھے، یہ مسلمان ہو گئے. اس کے دو وجہ سامنے ہیں ہمارے، ایک یہ ہے اوس و خزرج نے 40 یا 80 سال ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑی تھی، جنگ کر کر کے تھک گئے تھے، تو دونوں نے مل کر جو منافقین کا سردار ہے عبی کو، عبی کو انہوں نے، عبداللہ سلول ہے غالباً اس کا نام، اس کو انہوں نے اپنا بادشاہ منتخب کیا، اس کے لیے تاج بنانے کے لیے دیا، تاج کے ایک دو ہیرا یا جواہر جو اس پر لگانا تھا وہ کم تھا، مکمل نہیں ہوا تھا، اب تاج بننے کے بعد اس کو بادشاہ بنانا تھا. اب اس تاج کے بننے سے پہلے پیغمبر نے ہجرت فرمایا مدینہ کی طرف، اسی لیے عبی کے وہ نقصان ہوا، نقصان ہونے سے وہ منافقین مدینہ کے سردار بن گیا. جنگ احد میں 1000 لشکر اسلام تھے، جب عبی نے مخالفت کر کے واپس آیا، جان بوجھ کر لشکر اسلام کے حوصلہ شکنی کے لیے، تو اس کے ساتھ 300 واپس آ گئے، یعنی 30% منافق تھے، ابی کے ماننے والے، مدینہ والے، مکہ سے کتنے منافق ساتھ ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عرب نے ایمان لایا، لیکن عرب میں بھی جس کو نقصان ہوا اس نے منافقت کے راستے کو اپنایا۔ عرب کے ایمان لانے کی ایک وجہ یہی تھی کہ اتنی جنگ ہوئی کہ وہ تھک چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے، اس بدبختی سے نکلنا چاہتے تھے، یہ ایک وجہ تھا۔ دوسرا وہ خبریں تھیں جو یہودیوں سے انہوں نے سنی تھی کہ آخر الزمان میں ایک پیغمبر آنے والا ہے اسی شہر میں، اس کی یہ علامتیں ہیں، انہوں نے ان علامتوں کو پیغمبر خدا میں دیکھا۔ خود یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اس نبی کو اسی طریقے سے جانتے جس طریقے سے اپنے بچے کو جانتے ہیں، بچے کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں کرتے، اسی طرح سے، یعنی جتنی علامتیں ان کے انبیاء نے بتائی تھی وہ سب کے سب اس پیغمبر میں ہے، اس کے باوجود انکار کیا۔ اب انہوں نے جو علامتیں عربوں کو بتائی تھی، عربوں نے ایمان لایا۔ بس ایک کیا، یہودیوں کی خبر کی وجہ سے مدینے کے لوگ کسی حد تک پیغمبر کے آمد سے باخبر تھے، دوسرا مشکلات کے سامنے کوئی رائے حل نظر نہیں آ رہا، یہی نا عیناً یہی مسئلہ امام زمانہ کے ظہور میں ہوگا۔ اہل عالم ان مشکلات کی وجہ سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل عالم ان مشکلات کی وجہ سے جن سے آئے دن بشر سامنے کر رہے ہیں، اب تک تو سوچتے ہیں کہ مشکلات کا حل کمیونزم کے ذریعے، کیپٹلزم کے ذریعے، فلان کے ذریعے ہوگا۔ ہماری احادیث میں ہیں، ائمہ فرماتے دولتنا آخر الدول، ہماری حکومت آخری حکومت ہوگی، یعنی ساری قومیں، سارے تفکرات کو موقع دیا جائے گا کہ وہ حکومت کرے، حکومت کرنے کے بعد ثابت ہو جائے گا یہ ناکام ہے۔ حدیث میں ہے، فرماتے تاکہ کوئی نہ کہے اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم بہترین طریقے سے دنیا کو چلاتے، یعنی بشر سب سے مایوس ہو جائیں گے، سب سے مایوس ہونے کے بعد خود بخود بشر متوجہ ہوگی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بشر کو آگاہ کرنا پڑے، جس طرح سے یہودیوں نے عرب کو آگاہ کیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اہل عالم کو امام کی تشریف آوری کے متعلق باخبر کرنا، امامت سے باخبر کریں، امامت کی ذمہ داریوں سے باخبر کریں، یعنی بشر کو یہ سمجھانا ہے ہمارے تمام مشکلات کی وجہ اسلام سے دوری اور اسلام کے حقیقی نگہبان امام سے دوری ہے۔ اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو اسلام کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور اس ہستی کی امامت کو ماننا ہے جو حقیقی معنوں میں اسلام کا امین ہے، یہ ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جلدی اہل عالم تیار ہوں گے۔ فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ ہمارے شیعہ اگر باکردار ہوتے تو ہماری ملاقات سے وہ محروم نہ ہوتے، ہمارے دیدار ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم محروم ہیں اس کی وجہ کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ امام کی دو قسم کی ملاقات ہے، ایک شخصی ملاقات، ذاتی ملاقات، تزکیہ نفس کرو امید ہے امام کی ملاقات ہو جائے۔ مثال دیتے ہیں بزرگان علماء کہ اگر آپ بند کمرے میں رہیں گے تو دھوپ نہیں آئے گی، دھوپ چاہتے ہیں تو چھت پر جاؤ تو دھوپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنا آپ کو قیود سے آزاد کرو، اپنا آپ کو ناپاکیوں سے آزاد کرو تو امام کی زیارت آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن ساتھ یہ یاد رکھیں کچھ لوگ اس بہانے سے دکان کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام کی ملاقات کا دروازہ بند نہیں ہے، لیکن حکم ہے کوئی کسی کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ آخری وکیل کو حکم ہوا کہ اس کے بعد کوئی اگر ملاقات کی بات کرے اس کو جھٹلاؤ۔ اس لیے کہ دکان کھولتے ہیں، کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اسی لیے جن ہستیوں نے، پاک ہستیوں نے یہ شرف حاصل کیا کہ امام کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے اپنے خاص قابل اعتماد لوگوں کو بتایا اور ان کے وفات کے بعد دوسروں کو بتایا ہے۔ ورنہ ابھی آپ دیکھتے کچھ لوگ اس ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ، لیکن اہم چیز امام کے عالمی ملاقات کہ واقعاً امام ظاہر ہو جائے، امام کے خدمت میں پہنچ جائے، اس کے لیے زمین ہموار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امام اس عالم کو اصلاح کریں گے کیسا؟ معجزے کے ذریعے۔ عرض کہ اگر معجزے کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا تو روز اول حضرت آدم کرتے سارے مسائل کو، باقی انبیاء کی بھی ضرورت نہ ہوتی، نہ حضرت آدم کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ جس طرح سے حابیل و قابیل میں کیا ہوا، حابیل کی نظر کی قبولیت کے لیے آسمان سے جیسے بجلی آئی بتانے کے لیے تمہارا نظر قبول ہے، اسی طرح سے خدا کر سکتا تھا ہر گناہگار کے اوپر کوئی عذاب نازل کرے، کوئی گناہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ سنت الہی نہیں ہے، اس طریقے سے تربیت نہیں ہو سکتی، آزاد رکھ کر انسان کی تربیت کی جاتی ہے، زبردستی ڈنڈوں کے ذریعے تربیت نہیں ہو سکتی۔ جیل میں ڈالیں گے تو چور بھی چوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا، معجزہ پیغمبر کے پاس ہے، امام کے پاس ہے، خدا کے پاس ہے، لیکن اس کے ذریعے مسئلہ کا حل، انسانوں کی تربیت ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے سنت انبیاء میں، سنت ائمہ میں آپ دیکھتے ہیں عام بشری طاقت کے مطابق انسانوں کی ہدایت فرماتے ہیں، انسانوں کی رہبری فرماتے ہیں، انسانوں کی امامت فرماتے ہیں، تاکہ بشر کے لیے اسوہ بن جائے، نمونہ عمل بن جائے، ان کے کردار کی اتباع ہو سکے۔ یہ اور دوسرا ظلم کے حوالے سے بھی عرض کیا، اگرچہ ظلم روایتوں میں ہے، لیکن ہاں اسی معجزے کے حوالے سے عرض کروں دوسرا نقطہ جو علماء اسلام احتمال دیتے ہوئے، یہ ہے کہ شاید کیونکہ روایات نے صریحا نہیں کہا یہ معجزات ہیں، بعض کے بارے میں کہا معجزہ، بعض کے بارے میں فرمایا کیا کہ مشرق والے مغرب والوں سے بات کر سکیں گے، مغرب والے مشرق والوں کے ساتھ بات کر سکیں گے، آدمی امام کے ساتھ بات کر سکا، امام اس کے ساتھ۔ یہ اب اس زمانے کے لوگ سمجھتے تھے یہ معجزہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں، لیکن ابھی ہمارے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ معجزے کے بغیر بھی یہ کام ممکن ہے، یا بادلوں کے اوپر سے سفر کرنا ابھی آسان کام ہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے مراد یہی ہو کہ پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے دنیا کی اتنی ترقی کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، کہ آسانی کے ساتھ ایک مرکز میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کر سکے، وہ بھی معجزے سے مدد لیے بغیر۔ معجزہ ہے، خدا سب سے زیادہ معجزہ امام کو دیتا ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے سنت انبیاء، سنت ائمہ یہ ہے کہ بشر کی طاقت کے مطابق نظام کو چلانا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کی اصلاح کے لیے، پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے دنیا میں اتنی ترقی کی ضرورت، تو یہ ترقی مؤثر ہے امام کی حکومت کے لیے۔ ظلم کے حوالے سے بھی عرض کیا، ایک یہ کہ ظلم کی وجہ سے اہل دنیا دنیا کے حاکموں سے، دنیا کے نظاموں سے متنفر ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ ظلم کی وجہ سے اہل حق جو اس ظلم کے نشانہ بنتے ہیں ان کے روز امتحان ہوتا ہے۔ ان مظالم کے باوجود جو اہل حق ظلم کو برداشت کرتے ہیں، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، ظالم کو رسوا کرتے ہیں، یہ اہل حق مسلسل امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی ظلم کی وجہ سے اہل عالم بھی استقبال امام کے لیے تیار ہوتے ہیں، اہل حق بھی امام کی حکومت میں اپنی ذمہ داریاں لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. محدثین فرماتے ہیں امام کے حضور میں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام کے ظہور کے لیے کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، کیا معجزات سے آتے ہیں، ظلم زیادہ ہونے سے آتے ہیں، پتہ چلے گی نہیں. امام 313 میں یا دوسری روایت میں کہ 10,000 کے انتظار میں ہے، اتنی تعداد ہے میں نے عرض کی، لیکن یہ تعداد خاص قسم کے تعداد ہے، ایک آواز پر اٹھ کر جانے والے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ اس پوری دنیا میں انقلاب کرنے کے امام کے ساتھ دیتے ہیں، شک و شبہ نہیں کرتے ہیں، ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں. یہ آسان امتحان نہیں. بڑے بڑے لوگ ناکام، بہترین گروہ اصحاب پیغمبر کے گروہ، ان سے بہتر کوئی گروہ، میں کربلا کے شہداء کی بات نہیں کرتا ہوں، اتنی بڑے تعداد میں جو بڑا گروہ تھا وہ اصحاب پیغمبر، کیونکہ اصحاب حسین کے بارے میں امام نے فرمایا میرے اصحاب جیسے کسی کو نہیں ہے. لیکن ان کے علاوہ بہترین گروہ اصحاب پیغمبر، قرآن میں بھی بڑی تعریفیں ہیں، اس کے باوجود کتنے رہے بعد میں ثابت قدم پیغمبر کے بعد کتنے رہے؟ الا ثلاثہ الا خمسہ، یہ روایات میں 3-5 رہ گئے. آسان نہیں ہے امتحان، وہ سخت ہوتا ہے. تو ایسے 313 میں عجیب اشارہ ہے، اسلام تو شروع بھی جنگ بدر میں 313 آدمیوں سے جنگ شروع ہوئی، جنگ بدر میں 301، اشارہ ہے کہ قلت افراد سے آپ مایوس نہ ہو جائے. لیکن یہ 313 ایسے عظیم افراد ہیں جو عالمی انقلاب کے ذمہ دار ہیں. اب ہمیں حکم بھی ہے اور ہماری احساسات بھی، آپ دیکھیں ہم منتظر امام ہیں، امام کے ظہور کے لیے ہر ممکن کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں عہدہ کی طلب نہیں کرتے. کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ امام کے حکومت میں مجھے فلان عہدہ کی ضرورت، فلان شہر کا والی مجھے بننا چاہیے، وزارت ملنی چاہیے. یہ خلوص کا ایک امتحان ہے. عموماً پارٹیوں میں جو افراد ہوتے ہیں، جب پارٹی کے ساتھ دیتے ہیں تو کسی عہدہ کے لالچ میں ساتھ دیتے ہیں، یہ ایک. لیکن دوسری طرف سے محققین فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کرو کہ امام نے اگر کوئی ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کو بے نحو احسن انجام دے سکے، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا. اسی لیے دعائے افتتاح جو امام کے نائب خاص نے روایت کی ہے، نائب خاص نے روایت کی، اس میں فرماتے ہیں ہمیں داعی بنا دے امام کی حکومت کے اندر خدا کی طرف، اور ہمیں امام کی حکومت کے اندر قائد بنا دے، رہبر بنا دے. یعنی امام کی حکومت کے اندر رہبری کی صلاحیت ہونا چاہیے، اگر امام نے کوئی ذمہ داری دی اس ذمہ داری کو نبھا سکے، دینا ہوئے آسان انجام دے سکے. یہ اس وقت ہماری ذمہ داری. اب امام کس طرح سے کامیاب ہو جائیں گے؟ آیا معجزے کے ذریعے؟ معجزے کے ذریعے کامیاب ہونے کی بات کریں گے تو سنت الہی کے خلاف ورزی عرض کیا. خدا کی سنت یہ نہیں ہے معجزہ تلوار کی جگہ لے، معجزہ توپ خانے کی جگہ لے لے، بمباری کرنے والے ہوائی جہازوں کی جگہ لے لے، یہ سنت الہی نہیں ہے. تو کیا ہے؟ خود قرآن نے کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، خدا کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ تاکید کے ساتھ قرآن متعدد مقامات پر بتاتا ہے سنت خدا کیا، یعنی وہ. لیکن خدا کے قوانین تین قسم کے ہیں. ایک قسم کے قوانین تشریعی ہے جو شریعت آپ کے سامنے ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، شراب حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، یہ تشریعی کہلاتے ہیں یہ قوانین. دوسرے قوانین کیا ہے؟ سائنسی قوانین. آپ دیکھیں 100 نمبر درجہ اگر پانی گرم ہو جائے تو کھولنے لگتا ہے، اگر کوئی چیز اوپر سے گرائیں گے تو نیچے آتا ہے، اوپر نیچے گرتی ہے، اوپر نہیں جاتی ہے. جاذبہ زمین ایک قانون ہے، یہ سائنسی قوانین ہیں، یہ قوانین بھی الہی قوانین ہیں. تیسرا معاشروں میں جو قوانین حاکم ہیں، معاشرے میں قوانین ہے، وہ قوانین معاشرے کے ساتھ مختص، اسی کو سنت الہی کہتے ہیں. چنانچہ افراد کی موت اور حیات ہوتی ہے، معاشروں کی موت اور حیات ہوتی ہے، افراد کا نامہ یا اعمال ہوتا ہے، معاشروں کا نامہ یا اعمال ہوتا ہے. یہ صریح آیتیں ہیں قرآن میں، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. معاشرے کے موت و حیات، افراد کے موت و حیات. ممکن ہے کسی معاشرے کا افراد زندہ ہو لیکن معاشرے زندہ نہ ہو، اس معاشرے کے افراد کو نقصان پہنچ جائے تو لڑنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس معاشرے کے دین کو نقصان پہنچ جائے، اس معاشرے کی غیرت کو نقصان پہنچ جائے تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، پتہ چلتا ہے معاشرے زندہ نہیں ہے، امت زندہ نہیں ہے، اسی لیے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو معاشروں کی، امتوں کی، قوموں کی موت و حیات ہوتی ہے اور افراد کے لیے. تو قوموں کے لیے قوانین ہیں، پوری انسانیت کے لیے قوانین ہیں، اس کو قوانین، یہ قوانین واقعی قوانین ہیں. تو انہیں قوانین کے مطابق معاشروں کا اصلاح بھی ہو سکتا ہے، انہیں قوانین کے مطابق معاشروں کا افساد بھی ہوتا ہے. ان قوانین میں سے ایک کیا ہے؟ ایک قانون یہ کہ جس قوم میں اتحاد ہے وہ قوم جیت جائے گی اس قوم پر جس میں اختلاف ہے. یہ سنت الہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. متحد ہو جاؤ، پراکندہ مت ہو جاؤ، پراکندہ ہو گئے آپ کی طاقت ختم ہے. مولا فرماتا اہل کوفہ سے، اہل کوفہ انی سأظن ان ہؤلاء سیدالون علیکم، شام والے آپ پر جیت جائیں گے. صرف کوفہ نہیں ہے، یہاں پر پورا ملک ہے، شام ایک صوبہ ہے، صوبہ والے پورا ملک پر جیت جائیں گے. کیوں؟ وہ باطل پر ہوتے ہوئے متحد ہے، آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہے. وہ اپنے رہبر کی اطاعت کرتے، آپ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتے. وہ اپنے ملک میں امانت کے ساتھ کام کرتے، آپ اپنے ملک میں خیانت کرتے. ابھی مغرب والے جو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی آبادی انگلینڈ سے زیادہ، زمین انگلینڈ سے بیشتر، ثقافت کے لحاظ سے انگلینڈ سے زیادہ تاریخ پاکستان کی ہے، لیکن انگلینڈ کی غلامی پر فخر کرے گا ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم. میں موجودہ صدر وزیر اعظم کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے پاکستان کی تاریخ کو آپ دیکھیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیابی کے اصولوں کو انہوں نے اپنایا، ہم نے نہیں اپنایا، ہم نے غلامی پر اکتفا کیا. جاہل قوم پر عالم قوم جیت جاتی ہے، بے خبر قوم پر بصیرت رکھنے والی قوم جیت جاتی ہے، پراکندہ قوم پر متحد قوم جیت جاتی ہے، کام چوری کرنے والی قوم پر صحیح کام کرنے والے جیت جاتے ہیں. یہ واضح ہے، یہ قوموں کی کامیابی کا اصول ہے. خود مولا کہتا ہے اہل کوفہ حق پر ہے، لوگ بھی حق پر ہے، امام بھی امام بر حق ہے، لیکن کامیابی کے اصولوں پر وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح سے جب تو ابھی امام آئیں گے، کب؟ جب اہل حق کامیابی کے اصولوں کو اپنائیں گے. اہل حق کامیابی کے اصولوں کو اپنائیں تو اہل امام آئیں گے. کیسے اپنا سکتے ہیں؟ یقیناً اپنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک مثال گزری ہے، انقلاب اسلامی ایران کے مثال. میں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ قرآنی ان اصولوں کو بیان کروں جن اصولوں کو اپنانے سے پورے معاشرے کا اصلاح ممکن ہے. اور انہی اصولوں کی وجہ سے ہم عالم کو تیار کر سکتے امام کے استقبال کے لیے. جاء الحق زحق الباطل, حق آئے گا تو باطل چلا جائے گا. ایک عالم پہنچ جائے لوگوں کو پتہ چلے کہ جاہل کیا ہوتا ہے, جاہل کون ہوتا ہے, پھر جاہل کو کوئی ایک علاقہ لے لے اس میں جاہل جاہل رہتے ہیں. اگر عالم پہنچ گیا لوگوں کو پتہ چلے گا علم کا مطلب کیا ہے, پھر جاہل کا مقام نہیں رہے گا. اب جاء الحق, حق آئے گا, حق کیسا, ہدف بھی مقصد بھی حق ہو, مقصد تک پہنچنے کے ذریعے بھی حق ہو. مقصد تک پہنچنے کے ذریعے کیا, اتحاد مقصد تک پہنچنے کے ذریعے ہے, محنت کرنا مقصد تک پہنچنے کے ذریعے ہے, اپنی رہبر کے بعد مانا مقصد تک پہنچنے کے ذریعے ہے, کوشش کرنا مقصد تک پہنچنے کے ذریعے ہے. یہ سارے ذرائع کو اپنائے. ابھی مغرب والوں کی کہانی کی وجہ کیا ہے, وہ قانون پر عمل کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, اسی لیے کم از کم اسی دنیوی لحاظ سے ہم پر حکمرانی کرتے ہیں. تو انقلاب ایران عرض کی اس لیے مثال ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ انقلاب ایران سے پہلے امریکہ کے مخفی ادارہ ایران کے تمام رگوں میں امریکہ موجود تھا. خوشی کی ایران امریکہ کے ایک صوبہ کی طرح تھا. اس وقت امریکہ کے تمام اداروں نے کہا کہ ایران میں انقلاب کے امکان نہیں ہے, اگر انقلاب ہو تو یہ انقلاب کمیونزم انقلاب ہوگا, اسلامی انقلاب کا کوئی خطرہ نہیں. لیکن دیکھیے دنیا والے, ابھی آپ دنیا میں جو نظریات پیش کرتے ہیں عالم آخر میں کیا ہونے والا ہے, ان نظریات میں یقیناً امام زمانے کا تصور وہ پیش نہیں کرتے, وہ جان بوجھ کے پیش نہیں کریں گے. لیکن انقلاب ایران میں بھی یہی مثال ہے کہ انہوں نے وہ سوچ نہیں رہے تھے کہ یہ انقلاب ہوگا, لیکن ہو گیا انقلاب. اس انقلاب میں کیا کیا ہے, امام خمینی ایک مخلص عالم دین, اسلام شناس اور اسلام پر عمل کرنے والا, اس نے کیا کیا, تشیع کے اندر موجود طاقتوں سے کام لیا انقلاب کو کامیاب کرانے کے لیے. اس انقلاب کی کامیابی کا مطلب نہ صرف ایک پٹھو کو شکست دی, امریکہ اور مغرب کو شکست دی. میں ایک مثال دیتا ہوں, تشیع میں قوت کے بہت سے سرچشمے ہیں, سب سے عظیم ترین قوت کے سرچشمہ جو تشیع کی خصوصی ہے وہ آزاداری ہے. بے پناہ سرمایہ ہے ہمارے پاس آزاداری. کیوں, آزاداری کی دلیل بھی مضبوط دلیل, جذبات کی یعنی افسانہ کہہ سکتے ہیں, آزاداری جذبات کے لیے افسانہ ہے. یعنی جو جذبات تشیع میں ہیں آزاداری کی نسبت میں, اگر اس کو دوسری قوموں کو بتائے وہ سمجھیں گے یہ افسانہ کہہ رہے, حقیقت نہیں ہے یہ. اور قربانی کا جو جذبہ ہے آزاداری کی نسبت میں, خلاصہ آزاداری کی عظیم نعمت تشیع کے پاس ہے. اب اس سے مفہوم استفادہ کیا, آزاداری غم حسین کیوں مناتے ہیں, مقصد حسین کے لیے, جس مقصد کے لیے حسین نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں اسی مقصد کے لیے آزاداری کو استعمال کریں. ہر عاقل سوچ سکتا ہے نا, لیکن جس مقصد کے لیے حسین نے اتنی قربانی دی ہے اور خود حسین نے فرمایا ہے کہ میں نے کیوں یہ قربانیاں دی ہیں, انی لا ارى الموت الا سعاده والحیات مع الظالمین الا براما, موت سعادت الظالموں کے ساتھ زندگی قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ ظالم کے ساتھ زندگی قابل قبول نہیں ہے. تو کیا کس طرح سے ظالموں کا پٹھو بن سکتا ہے؟ فرماتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى, نہیں دیکھ رہے وہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا. اس وقت شہادت کو آغوش سے لگانا چاہیے, لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا. فرماتے ہیں اللهم لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماسا لفضول الحطام, خدایا جو ہم کچھ کر رہے ہیں اس معاشرے میں حکومتوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, نہ مال کے لیے ہے نہ دولت کے لیے ہے, نہ مال کے لیے نہ دولت کے لیے ہے نہ حکومت کے لیے ہے, ولیکن لنوری المعالم من دینک, خدایا دین کی نشانیوں کو عام کرنے کے لیے, اہل عالم کو دکھانے کے لیے دین ہے. وہ تقام المعطلۃ من حدودک, خدا کے قوانین معاشرے میں نافذ ہو جائے. فیامن المظلومون من عبادک, اور خدا یا تیرے بندے جو مظلوم ہیں ان کو امن و امان مل جائے. یہ امام, اب ایسا دیکھو آپ غم حسین مناتے ہیں, خود خود یہ سوال ہونا چاہیے, امام عیش و عشرت کی زندگی مدینہ میں کر رہے تھے, کیوں آ گئے؟ خود امام فرماتے ہیں, انی لم اخرج اجرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح, میں نکلا ہوں امت کو اصلاح کرنے کے لیے. بلکہ امام یہ نہیں فرماتے امت کو اصلاح کرنے کے لیے, فرماتے اصلاح کے طلب میں نکلا ہوں, چاہے اصلاح کر سکوں چاہے نہ کر سکوں, یہ طلب الاصلاح, اصلاح کرنے کے لیے, اصلاح کے طلب کے لیے میں نکلا ہوں. یہی فرماتے وہ مثل لا یبالی, مجھ جیسا یہی جیسا اہل حق اہل باطل کے سامنے نہیں جھکتا ہے. تو دیکھیے ایسے ملا دیا, یعنی مصابی حسین کو مقاصد حسین کے ساتھ ملایا, آنسو کو اس خون کے ساتھ ملایا جو کربلا کے میدان میں زمین پر گرے, خود بخود ایرانی قوم زندہ ہو گئی. دنیا کی سپر طاقت کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کو شکست دی. نہ صرف شکست دی, یعنی اس وقت اگر میرے ہم عمر لوگ جانتے ہیں, اس وقت دو سپر طاقتوں میں سے ایک کی مدد کے بغیر کوئی حکومت کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. لیکن آزاداری سے فائدہ اٹھایا اور پھر مرجعیت سے, اسی لیے ابھی دیکھتے ہیں آزاداری کو ختم نہیں کر سکتے ہیں, اس کو غیر معقول کرنا چاہتے ہیں, اس کی تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں, عجیب و غریب حرکتیں ہی کرتے ہیں, اور مرجعیت کے خلاف بول سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے مرجعیت ولایت کے خلاف بولتے ہیں, ولایت فقیہ کے خلاف, مرجعیت کے خلاف, اور آزاداری کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں, اس کو اپنی حقیقت سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو غیر معقول رسم و رسوم میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اہل عالم پر اس کا اثر نہ ہو. اہل عالم کہیں گے تو بے وقوفوں کا عمل ہے. بعض اوقات کچھ سروے لیا گیا, کہتے ہیں یہ شیعہ جو ہے نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو تکلیف پہنچے. کچھ لوگ جو نفسیاتی بیمار ہیں وہ اپنے آپ, نعوذ باللہ, ہمیں دفاع کرنا ہے. جو کچھ دین میں ثابت ہے اہل دنیا سب مل کر اس کے خلاف بولے, ہم یقیناً جنگ کریں گے, مقابلہ کریں گے, لیکن دین میں ثابت نہ ہو, کچھ لوگوں کے رسم و رسوم ہو, اس سے کیوں دفاع کرے؟ اس کے ذریعے کیوں دین و مذہب کو بدنام ہونے کی اجازت دے؟ اگر ایک ضعیف روایت میں بھی ہو ہم دفاع کریں گے, ضعیف روایت میں بھی ہو ہم دفاع کریں گے, لیکن کچھ لوگوں نے جو اپنی عادتیں ڈالی ہیں اس سے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مذہب کو بدنام, وہ مذہب جس کے لیے اتنا خون دیا گیا اور اتنے پاکیزہ خون دیا گیا, اس مذہب کو بدنام کرنے کی اجازت ہر کوئی ناقص کو نہیں دے سکتے. کربلا کے شہدا کے سامنے ہم ذمہ دار ہوں گے. تو دیکھیں امام خمینی نے کیا کیا, آزاداری سے وہی فائدہ اٹھایا جس فائدہ کو جناب شہزادی نے اٹھایا. حاکم مدینہ خط لکھتا ہے یزید کو, یزید تمہیں اگر مدینہ کی ضرورت ہے زینب کو یہاں سے نکال لے جاؤ. یعنی زینب آزاداری کے ساتھ پیغام حسین سناتی تھی اور مدینہ یزید کے ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ تھا. تو دیکھیے یہ انقلاب کامیاب ہوا, ایک نعمت سے بنا ہوا حسن استفادہ کیا. یہ نعمتیں مذہب میں اسلام میں ہے. انقلاب ایران, ایرانی لوگ کے ہم جیسے لوگ ہیں, ہم پاکستان والے ہندوستان والے خون گرم لوگ ہیں, وہ لوگ کچھ زیادہ نگاہیں مغرب کی طرف ہوتی ہے, وہاں قدیم زمانے سے یہ ہے. اس کے باوجود آزاداری کے ذریعے, اہل بیت کے ذریعے ان کو مغرب کے مقابل میں کھڑا کیا, ہمارے لیے اس آسان تر ہے ہمارے. یہ ایک امین, اس علم کے اٹھانے والے امین علمدار کی ضرورت, علم اہل حق. یہ علم جو ہمارے اعضا خانوں میں وغیرہ ہے, یہ سب کی سب نشانی ہیں کہ ہم علم حق کو کڑنے نہیں دیتے ہیں. علم حق کیا ہے؟ وہ پیغام ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام کی کامیابی یہی سنتہائے الہی کے مطابق ہوگا. سنتہائے الہی کسی معاشرے کے کامیابی ناکامی کے قرآن و سنت میں موجود ہے. انہی سے فائدہ اٹھا کر ہم عالم کو استقبال امام کے لیے تیار کر سکتے ہیں. وقت زیادہ آیا. آج حسین کا فرزند علی اکبر کا تذکرہ کر رہا ہے. لبنان میں پہلی بار جب شیعوں نے اپنی وجود کا اعلان کیا, اپنی عسکری وجود کا اعلان کیا, اس میں علی اکبر کے یہی جملہ سنایا اور سارے شیعہ جوان ہزاروں کے تعداد میں انہوں نے فضا میں فائرنگ کی, یعنی اور شیعہ جوانوں نے اپنی عسکری وجود کا اعلان کیا. اور کتنی بابرکت اعلان تھا کہ ابھی تک دنیا کے سامنے کھڑے ہیں. ثابت قدم ہے وہ جملہ یہی تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے ہم موت پر جا گرے چاہے موت ہم پر آ گئے, چاہے ہم موت کے استقبال کے لیے جائے چاہے موت ہمارے پاس آ جائے. یہ شہزادہ علی اکبر کا جملہ ہے, یہ ہر شیعہ جوان کا جملہ ہے. موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یا لیتنا کہنے والے ہیں, حسین نے سب سے پہلا اہل بیت کے درمیان سے اپنی قربانی پیش کی. علی اکبر آ گئے, حسین نے اجازت دی, فرمایا بیٹا جاؤ, بہنوں سے خوبیوں سے اجازت دی. علی اکبر گئے خیمے میں, خیمے کے اندر پردہ ہے کسی کو پتہ نہیں چلا گفتگو کیا ہوا, لیکن روایت میں کہ تین دفعہ پردہ گرا, تین دفعہ پردہ اٹھا, ایسا لگ رہا تھا کہ سیدانیاں روک رہی ہیں علی کی مسجد زیارت کرنا چاہتی ہیں, علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں. حسین نے فرمایا اے دختران آل محمد, علی کو جانے دو, علی کو جانے دو, فإنہ منسوس فی اللہ, خدا کی ذات میں غرق ہے علی, عشق خدا میں علی غرق ہے, علی کو جانے دو. حسین کی خدمت میں آئے, علی کی طرف جی بھر کر حسین نے علی کی طرف نظر کی. نقل کیا جاتا ہے باپ کو جوان بیٹے کی طرف جی بھر کر دیکھنے کا موقع کم ہی ملتا, آج حسین جی بھر کر علی کی طرف دیکھتے ہیں اور آخری نگاہ بھی ہے. علی میدان کی طرف جانے لگے, علی میدان کی طرف جانے لگے, آواز دی عمر سعد کو, فرمایا عمر سعد خدا تمہاری نسل کو منقطع کرے, تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا, میرے فرزندوں پر رحم نہیں کیا. پھر دست مبارک اٹھایا آسمان کی طرف, اللهم فقد برز الى القوم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك, خدایا اس گروہ کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے جو رسول خدا کے شبیہ ہے, شبیہ پیغمبر ہے, کردار کے لحاظ سے, گفتار کے لحاظ سے, خلقت کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے. علی کی عظمت کو دیکھیے, اخلاق پیغمبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے علی خلق عظیم, پوری دنیا کے بارے میں قرآن کہتا ہے متاع قلیل, پوری دنیا قلیل ہے, اخلاق پیغمبر عظیم ہے. حسین فرماتے ہیں میرے بیٹے علی خلقا وخلقا ومنطقا برسولك, تیرے رسول کے شبیہ تھا خلقت میں بھی, اخلاق میں بھی اور گفتار میں بھی. جب رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہم علی کی زیارت کیا کرتے تھے, اب علی کے جانے کے بعد رسول کی زیارت کرنا چاہے تو کس کی زیارت کرے. میدان کی طرف علی اکبر گئے, خوب جنگ لڑی, روایت میں اتنی سخت جنگ لڑی کہ دشمن چیخنے لگے, پکارنے لگے, پریشان ہو گئے, بھاگنے لگے. ایک لمحات کے بعد علی واپس آتے ہیں خیمے حسین نے, بابا یہ میری پہلی جنگ تھی, گرمی کی شدت ہے, سامان جنگ ہے, پیاس کی شدت ہے, کچھ پانی ہو تو عطا کیجئے. نہ معلوم علی اکبر نے کیوں فرمایا, جبکہ جانتے تھے خیمہ گاہ میں پانی نہیں.
اصحاب مقاتل چند وجوہات بیان کرتے ہیں، شاید اس لیے تھا، حضر حقیقت علی اکبر اپنی مجبوری بیان کرنا چاہتے، بابا میری جنگ میں اگر کوئی کمی ہو معاف کرنا، میری پہلی جنگ بھی ہے، گرمی بھی ہے، سامان جنگ بھی ہے، معاف کریں۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ حسین علی اکبر سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک سردی کے موقع پر علی اکبر نے انگور مانگا تو حسین نے جنت سے انگور لا کر علی کو دیا تھا۔ علی اکبر نے سوچا شاید بابا اس دفعہ بھی اعجاز امامت کے ذریعے پانی لا کر دے گا، شاید اسی لیے علی اکبر نے مانگا۔ لیکن یہ امتحان کا موقع تھا، یہ قربانی کا موقع تھا، جنت سے پانی لانے کا موقع نہیں تھا۔ فرمایا بیٹا علی اکبر، نانا حوض کوثر کا پانی لیے آپ انتظار میں۔ بیٹا علی اکبر اپنی دہان مبارک کھولے، اکبر نے دہان کھولی تو حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہان میں رکھ دی۔ اکبر چونک پڑے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے۔ علی میدان کی طرف گئے، میدان میں خوب جنگ لڑی، دشمنوں کو جہنم میں واصل کیا، آواز دی اب تا ادرکی بابا میرے سرانے آنا، بابا میرے سرانے آنا، لیکن پریشان نہ ہو، میرے نانا نے حوض کوثر سے پانی لیا اور مجھ کو پلایا اور ایک کاسہ لیا ہوا آپ کے انتظار میں۔ یقیناً پیغمبر خدا نے علی مرتضی نے سارے شہداء کو حوض کوثر کا پانی پلایا ہے، یہ علی اکبر نے کیوں کہا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اکبر شرمندہ ہو چکے تھے۔ میرے بابا کو کیوں شرمندہ کیا پانی مانگ کر؟ بابا کے دل پر کیا گزرا ہوگا، بیٹا پانی مانگ رہا ہے، بابا نہیں دے سکتا۔ شاید حسین کو تسلی دینا چاہتے، بابا اگر آپ نے پانی نہیں دیا تو نانا رسول خدا نے مجھے پانی دیا۔ حسین گئے میدان کی طرف گئے، روایت میں ہے کہ حسین سے پہلے شہزادی زینب علی کی لاش پر پہنچی۔ حسین نے زینب کو واپس لایا خیمے میں، نہ معلوم زینب تو عظیم ہستی ہے، حسین کی مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھاتی ہے۔ اصحاب مقاتل کہتے ہیں شاید اس لیے زینب نکلی تھی کہ حسین کو تسلی دے رہے، ورنہ حسین شاید علی کی حالت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حسین جب نزدیک پہنچے، گھوڑے سے زمین پر اپنے آپ کو گرایا، پھر دوڑتے ہوئے علی اکبر کی لاش کی طرف گئے۔ روایت میں ہے گرتی پڑتی جا رہی تھی، اب حسین کے جسم میں جان نہیں تھی۔ علی اکبر کے سرانے پہنچے، فرمایا بیٹا آپ کے پاس اب زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ روایت میں تین موقع ایسا آیا کہ گویا حسین کی جانکنی کی حالت حسین کے لئے پیدا ہوئی، حسین کی روح نکل رہی تھی۔ ایک وہ موقع تھا جب علی الوداع کر کے جانے لگے، علی کے ساتھ ساتھ حسین کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ دوسرا موقع وہ تھا جب علی اکبر آئے پانی مانگا، حسین پر اتنا گران گزرا گویا حسین کی جان نکل رہی تھی۔ تیسرا موقع وہ تھا جب علی اکبر کی آواز آئی، شہزادی سکینہ کہتی ہے بابا آپ کی جان کنی کی حالت ہے، کیا ہوا، کیا خبر سنی؟ بھائی علی اکبر کی کیا حالت؟
خدایا ہمیں شہدائے کربلا کو نفس قدم پر چلنے کی توفیق